كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزء 8.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون.
جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة أنعام آيات نمبر 151-152. آج ہمارا جز نمبر 8 ہے اور لیکچر نمبر 9. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. ایک بار پھر آپ لوگوں کے لیے طالب علم کے لیے خوش آمدید. اہلا وسہلا. علم کی مجلسیں یہ وہ مجلسیں ہوتی ہیں جہاں پر فرشتے اپنے بازو بچھاتے ہیں, ملائکہ اسے گھیر لیتے ہیں, اور جو بھی اس علم کی مجلس میں شامل ہے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کی جاتی ہے. ایون علم کے حصول کے لیے نکلنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق دعا کرتی ہے, یہاں تک کہ جو چیونٹیاں ہیں جو بل میں ہیں اور جو مچھلیاں ہیں جو پانی میں ہیں وہ بھی علم حاصل کرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے آپ بتائیے. الحمدللہ, اور ماشاءاللہ آپ لوگ بھی ان میں شامل ہیں کیونکہ آپ بھی علم حاصل کرنے کے لیے ہی یہاں پر بیٹھے ہیں. اور چونکہ قرآن ہماری زندگی ہے اور قرآن ہی سے ہمیں زندگی مل سکتی ہے, دنیا کی بھی اور آخرت کی ابد الآباد والی زندگی بھی, تو اس لیے ہم اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں, سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس سے وہ موتی چن رہے ہیں. اگر ہم یہ اس موتی کی مالا استعمال کریں گے تو ہماری زندگی سنور جائے گی, خوبصورت ہو جائے گی. جیسے کہ ہم روزانہ ایک حدیث لے رہے ہیں قرآن ہی کی اہمیت اور فضیلت پر, تو آج کی حدیث ہے متفق علیہ حدیث ہے اور بہت مشہور حدیث ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے کہ رشک کے قابل صرف دو ہی آدمی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو دیکھ کر اگر آپ رشک کر سکتے ہیں, خواہش کر سکتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا بنا دے یا میں بھی ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا, تو وہ دو ہی لوگ ہیں. وہ کون ہیں؟ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار ورجل آتاہ اللہ مالا فہو ینفق منہ آناء اللیل و آناء النہار. متفق علیہ حدیث ہے, جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے جس حدیث کو روایت کیا اس کو متفق علیہ کہتے ہیں, ہائیسٹ لیول کی حدیث ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان پر حسد یعنی رشک کی کوئی گنجائش نہیں ہے مگر دو آدمیوں پر, ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ہو اور وہ دن اور رات اس کو لیے کھڑا ہو، یعنی اس کو پڑھ رہا ہو، اس کی تبلیغ کر رہا ہو، اس کی تلقین کر رہا ہو، اس کی تعلیم دینے میں مصروف ہو، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ دن اور رات اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہو۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت حدیث ہے۔ یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے ذہن میں جو بات ذہن نشین کرانا چاہ رہے ہیں، اہل ایمان کے دلوں میں یا دماغ میں، کہ کسی بھی شخص کا چاہے وہ دنیاوی عروج یا خوشحالی یا ناموری ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے جس پر رش کیا جائے۔ کسی کے پاس مال و دولت ہے، کسی کے پاس خوبصورتی ہے، کسی کے پاس عہدہ ہے، تو کوئی بڑی بات نہیں، سب ختم ہو جانے والا ہے۔ ہاں، رشک کے قابل تو صرف دو ہی آدمی ہیں، یعنی جس پر اگر آپ رشک کر سکتے ہوں، ایک وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ہو اور وہ دن رات اس کو نماز میں پڑھتا ہو، تلاوت کرتا ہو، کھڑے رہ کر پڑھتا ہو، یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اس کی تعلیم دینے میں لگا ہو، یا اس کی تبلیغ کر رہا ہو، یا اس کی تلقین کر رہا ہو۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہو اور وہ اسے اپنی ذات پر خرچ کرنے کی بجائے، فضول خرچیوں میں خرچ کرنے کی بجائے، غلط کاموں میں خرچ کرنے کی بجائے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو خرچ کر رہا ہو۔ سبحان اللہ، یہ وہ تعلیم ہے، یعنی یہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی وجہ سے صحابہ کے ذہن بدل گئے۔ صحابہ نے اس قرآن کو، اس پر عمل کرنے کو اپنا دن رات کا معمول بنا لیا۔ ان کے ذہن میں اس تعلیم کی قدر و قیمت، اس کی ویلیو واضح ہو گئی اور وہ دن رات اسی کی تعلیم و تبلیغ میں لگ گئے۔ اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اپنے وقت کو دین کی خدمت کے لیے لگا دیا، قرآن خود سیکھتے رہے، آگے دوسروں کو سکھاتے بھی رہے، اور انسانیت کا وہ اعلیٰ نمونہ ان لوگوں نے پیش کیا کہ آج دنیا ویسا نمونہ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ صحابہ اکرام کی مثال آج دنیا میں نہیں مل سکتی۔ اگر کسی کو تمنا کرنی چاہیے، کسی کو اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے، تو وہ اسی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے، اسی کی تمنا کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ قرآن کا علم دے اور میں اسے دوستوں تک پہنچاؤں۔ اور یہاں پر حدیث میں آتا ہے کہ رشک یا حسد، ایکچولی حسد تو بری چیز ہوتی ہے، حسد نہیں، یہاں پر رشک ہے۔ رشک ایسا ہوتا ہے کہ جو کسی کے تعلق سے برائی تو نہ ہو کہ اس کے پاس سے چھن جائے، بلکہ یہ ہو کہ خواہش ہو کہ میرے پاس بھی ایسا ہوتا تو میں بھی اس کو اللہ کے راستے میں لگاتا، یعنی خیر کا کام کرنے کے لیے، خیر کی کام کے لیے۔ حسد میں کیا چیز ہوتی ہے کہ سامنے والے سے اس کی نعمت چھن جائے اور میرے پاس آ جائے، لیکن رشک میں کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے سے نعمت نہ چھینے لیکن اس کی جیسی نعمت میرے پاس بھی ہو تو میں بھی اسے خیر کے کاموں میں لگاؤں، یہ خواہش اور تمنا کرنا۔ تو بہرحال قرآن پڑھنا پڑھانا، اس کی تعلیم دینا اور دلانا، اور مال ہو تو اس کو اللہ کے راستے میں لگانا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سے کام لے لیں انشاءاللہ۔ تو یہاں پر جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی گئی تھی، سورہ انعام کی آیت نمبر 151 مین آج کا ہمارا ٹاپک ہے اصل میں، اور وقت رہا تو ہم آگے کی آیت بھی لے لیں گے۔ قرآن کریم کی کوئی بھی آیت چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، اسی لیے ہر سال میرا دل چاہتا ہے کہ دورہ قرآن ہی کروانا، تاکہ پورا قرآن ہمیں سننے کو مل جائے، کم از کم ہم ترجمے پر سے تو گزر جائیں اور مختصر تفسیر سے۔ لیکن چونکہ ہر سال دورہ قرآن کرواتے ہی رہتے ہیں، اور دورہ قرآن میں تقریباً 2.5 گھنٹے لگتے ہیں، اور ہر ایک کا اتنے 2.5 گھنٹے بیٹھنا مشکل ہے آج کل کے مصروف دور میں۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتی ہیں کہ بچوں کی کلاسز بھی آج کل آن لائن چل رہی ہیں، بچے گھر پر ہیں، بعض لاک ڈاؤن کی وجہ سے مرد حضرات بھی گھر پر ہیں، تو خواتین کا 3-2.5 گھنٹے انگیج رہنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ تو اس لیے پھر ہم لوگوں نے یہ ڈیسیجن لیا کہ ہم القرآن حیاتی کے نام سے قرآن کی چنندہ آیات کو ہم لیں گے، تاکہ ہم مختصراً ہی صحیح قرآن کے ہر جز سے گزر جائیں انشاءاللہ۔ خیر، اللہ تعالیٰ اسی میں ہمارے لیے برکت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے کھولے کہ ہم قرآن کو پوری طرح سمجھنے والے بھی بنیں انشاءاللہ۔ تو آئیے اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں، آیت نمبر 151 سورہ انعام۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا کیا پابندیاں عائد کی ہیں، یعنی کیا حرام کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کر کیا جائے۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے۔ اور بے شرمی کی باتوں کے قریب ہی نہ جائیں، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی۔ اور کسی ایسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ اور یہ کہ مال یتیم کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سنِ رشد کو پہنچ جائے۔ اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے۔ اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہر کام، ہمارا ہر عمل خالص اللہ کے لیے ہو۔ قرآن کی تعلیمات کا بیشتر حصہ، یعنی زیادہ تر حصہ توحید پر مبنی ہے۔ ہر انبیاء کی دعوت یہی رہی کہ ایک اللہ کو مانو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانو۔ اور آپ دیکھیں کہ تمام خرابیوں کی جڑ بھی دراصل وہی ہے، شرک کا ہونا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پابندیاں ہم پر عائد کی ہیں، اس میں سب سے پہلی پابندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے، اسے احد مانا جائے، اس کا کوئی نہ شریک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اور یہی تعلیم تمام انبیاء کی رہی، اور ہمارے اسلاف بھی یہی تعلیم دیتے رہے۔ آپ دیکھیں انسان کی زندگی میں شرک کیسے آتا ہے۔ جیسے پہلے کے جو لوگ ہوا کرتے تھے، یہود و نصارہ کی بات ہمیں ملتی ہے کہ یہود و نصارہ کے ایسا ہوتا تھا کہ جو ان کے نیک لوگ مرتے تھے تو ان کی یادگار کے لیے ان کی صورتیں یا مورتیں بنا لیتے تھے، یعنی مورت کے طور پر مٹی کے پتلے، یا پھر ان کی تصویریں بناتے تھے اور اس کو چپکا دیتے تھے۔ اور یہ کام وہ اس لیے کرتے تھے کہ ان کے نیک کاموں کو یاد رکھا جا سکے۔ لیکن دھیرے دھیرے ایسا ہونے لگتا ہے کہ جب یعنی ایک وقت گزر جاتا اور دوسرے دور کے لوگ آتے، تو انہوں نے کیا کہ انہی مورتیوں کو، انہی صورتوں کو، انہی تصویروں کو پوجنا شروع کر دیا، اور وہیں سے شرک کی شروعات ہوئی۔ جیسے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ دونوں حبشہ گئی تھیں ہجرت کر کے، اور جب واپس آئیں، یہ ام المومنین تھیں۔ جن لوگوں نے آج صبح ہماری صحیح بخاری کی کلاس اٹینڈ کی ہے، وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج ہی ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ جب وہ دونوں حبشہ گئی تھیں تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طبیعت خراب تھی آخری وقت میں، انہوں نے وہاں کا وہی ذکر کیا کہ ان کے گرجوں میں، یعنی نصارہ کے گرجوں میں، چرچ میں تصویریں بنی تھیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ڈیٹیل بتائی کہ یہ نصارہ، یعنی یہود و نصارہ کے لوگ ایسے ہی کیا کرتے تھے کہ اپنے نیک لوگوں کی پہلے صورتیں یا مورتیں بناتے تاکہ ان سے انس حاصل کر سکے، کہ ان کے نیک کاموں کو یاد رکھا جا سکے، لیکن بعد میں دھیرے دھیرے انہیں کو پوجنا شروع کر دیتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ بدترین مخلوق ہیں، یعنی یہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی صورت یا مورت کو پوجنا، کسی تصویر کو ہینگ کر کے گھر میں رکھنا، اس کا احترام کرنا، اس پر پھول چڑھانا، یا کسی بزرگ کو تبرک کے طور پہ دکانوں میں یا گھروں یعنی مکانوں میں ان کی تصویر کو لٹکانا، اس پر پھول ہار چڑھانا، یہ سب کرسچنز اور بگڑی ہوئی قوموں کی اور مشرک قوموں کی نشانی ہے۔ کسی مومن اور مسلمان سے یہ کام کا صدور ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مسلمان کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ شرک ایک ایسی چیز ہے، اور شرک دو قسم کا ہوتا ہے، ایک شرک اکبر اور ایک شرک اصغر ہے۔ شرک اکبر وہ ہے کہ آپ باقاعدہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیں، اور شرک اصغر چھپا ہوا شرک ہے، ریاکاری، کہ آپ جو کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا آپ کو اللہ کی بجائے بندوں کے لیے کرنے لگیں، کہ لوگوں کی تعریف چاہیں، لوگوں کی واہ واہ چاہیں۔ لوگ اپریشیٹ کریں گے تو کام کریں گے، لوگ اپریشیٹ نہیں کریں گے تو پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا، پھر آپ نے نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا لوگوں کو، کیونکہ کام کا اجر دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو اس لیے عمر رضی اللہ عنہ ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اے اللہ، میرے ہر عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیں، ہم کو ہمارے ہر عمل کو اسی طرح خالص کرنا چاہیے، ہمارا ہر عمل خالص اللہ تعالیٰ کے وجہ، اس کے چہرے کے لیے ہو، اور اسی کے لیے ہم عبادت کرنے والے ہوں۔ تو شرک اصل میں ہے کیا؟ آپ یعنی ہم جب تک شرک کو سمجھیں گے نہیں، ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ اور شرک کی قباحتیں اتنی زیادہ ہیں، اتنی خطرناک ہیں، کہ اس کی وجہ سے انسان ہلاکت میں پڑ جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہلاک کرنے والے گناہ بتائے ہیں کہ جس سے انسان کی ہلاکت ہوتی ہے، اس میں شرک سب سے بڑا گناہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اور یہ شرک صرف ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اختیارات میں، الوہیت میں، کسی بھی چیز میں، یعنی جو تین قسم کے ہم پڑھتے ہیں توحید، جو جس کو علماء کرام نے تقسیم کیا ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں، اسی لیے علماء کرام نے اس کو اس میں تقسیم کیا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، تو عبادت بھی کسی اور کے لیے جائز ہی نہیں ہے، سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، رکوع کسی کے لیے جائز نہیں ہے، قیام کسی کے لیے جائز نہیں ہے، دعا کسی اور سے کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح سے کسی کو بھلے اور برے کا اختیار کا مالک سمجھنا، خیر اور شر کا مالک سمجھنا کہ یہ فلاں ہمارا اچھا کرنے والا ہے، برا کرنے والا ہے، ان کے اختیارات میں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے پیدا کرنے والا یا جو بھی چیز ہمیں پرووائڈ کی جا رہی ہے اس میں بھی کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ بھی جائز نہیں۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک یہ ہے کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ سمجھنا، جیسے کہ نصارہ نے کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، یا مشرقین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، یا اور دیوتاؤں کو یا دیویوں کو وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی خاندان والا سمجھتے تھے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو یہ سب شرک فی الذات ہیں۔ تو تین قسم کی توحید ہمیں بتائی گئی ہے اور تمام انبیاء اسی کی دعوت دیتے آئے ہیں، اور قرآن میں سب سے زیادہ اور سب سے پہلے شرک ہی کی نفی کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے اختیارات میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ آپ دیکھیں کہ آج ہمارے یہاں پر بتوں کو تو نہیں پوجا جاتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ طریقے سے شرک ہمارے اندر کیسے در آیا ہے۔ آج امت مسلمہ کی بہت سارے لوگ اس شرک میں ملوث ہیں، جانے انجانے طور پر، کہ براہیمی نظر بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے، حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہیں تصویریں۔ واقعی میں آج ہم غیر محسوس طریقے سے اس قدر شرک میں انوالو ہیں، ہمارے امت مسلمہ کے بہت سارے لوگ، کہ ہمیں اس کا احساس بھی نہیں، ہمیں شعور تک نہیں ہے کہ ہم کس طرح سے شرک میں اٹے ہوئے ہیں۔ اور توحید یہی ہے کہ آپ ہر چیز سے ناطہ توڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کے ہو کر رہیں، یعنی کسی کو کسی چیز کا مالک نہ سمجھے، نفع نقصان پہنچانے والا، دعائیں سننے والا، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا شریک نہیں، نہ انبیاء، نہ بزرگ، نہ فرشتے، نہ جن، نہ کوئی اور۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ شرک کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور جب تک ہم شرک کو نہیں سمجھیں گے ہم توحید کے پابند نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ الہ ہے اس میں اس کو کسی کو حصے دار قرار دیا جائے، جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ عقیدہ تثلیث میں ان لوگوں نے کیا کیا کہ نعوذ باللہ جبریل امین عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کو ملا دیا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ مشرکین عرب نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، یا پھر وہ لوگ سمجھتے تھے کہ، یعنی جو مشرک بادشاہ تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ یا تو ہم لوگ یا یہ دیوی دیوتا اللہ تعالیٰ کے خاندان کے لوگ ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ شرک فی الذات ہے، اور یہ جائز ہی نہیں ہے۔ کسی بھی انبیاء کو اللہ تعالیٰ کا حصہ سمجھنا یا اللہ تعالیٰ کی ذات کا کچھ حصہ سمجھنا یا اس اللہ تعالیٰ کے نور کا نور سمجھنا، یہ سب جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر، یعنی وہ خالق ہے اور ہم سب مخلوق ہیں، چاہے وہ انبیاء ہی کیوں نہ ہوں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی صفات میں جو اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز ہیں، جو صفات ہیں، اور اس لیے 99 نیمز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا کہ جو ان کو یاد کرے گا، یعنی اس پر عمل کرے گا اور اس پر یقین کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہیں، تو ان صفات کو کسی انسانوں کے لیے سمجھنا یا کسی اور کو اس کا مستحق سمجھنا، مثال کے طور پر کسی کے لیے سمجھنا کہ فلاں پر غیب کی ساری باتیں روشن ہیں، فلاں غیب کا حال جانتا ہے، یا وہ فلاں سب کچھ سنتا ہے، یا فلاں سب کچھ دیکھتا ہے، یا وہ فلاں شخص پورے تمام ہر برائیوں سے پاک ہے، کمزوریوں سے پاک ہے، بے خطا ہے، نہیں، یہ سب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے زیبا ہے۔ کسی اور کو آپ، یعنی صفات جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں۔ کوئی بھی غیب کی باتیں نہیں جان سکتا، ہم سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، الرزاق ہے، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، کوئی انسان کے بس میں ہے ہی نہیں کہ کسی کو رزق پرووائڈ کر سکے۔ نفع اور نقصان کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں کہ کسی کو نفع پہنچا سکے یا نقصان پہنچا سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو شرک سے پاک رکھا جائے۔ تیسرا ہے اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شرک، اور اس میں یہ بات آتی ہے کہ جو کچھ اختیارات ہیں صرف اللہ کے لیے خاص ہیں، ان کو یا ان میں سے کسی ایک کو بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے تسلیم کرنا یا ماننا، یہ سب کیا ہوگا؟ شرک میں آ جائے گا۔ جیسے کہ کسی کو نفع اور نقصان پہنچانا، کسی کی حاجت روائی ہے، مشکل کشا اللہ تعالیٰ ہے، حاجت پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، کسی کو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، کسی کی خبرگیری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، دعائیں سننا اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے، قسمتوں کو بنانا اور بگاڑنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، حلال اور حرام، جائز اور ناجائز مخصوص کرنا یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ کوئی انسان کی بس کی بات نہیں کہ وہ کسی چیز کو جائز اور ناجائز کر دے، جیسے کہ آج ہم لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو خود سے ناجائز اور جائز قرار دے دیا۔ تو شریعت بنانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کوئی انسان کے اختیار کی بات نہیں ہے۔ تو یہ جتنے اختیارات ہیں وہ سب اللہ کے لیے تسلیم کرنا، اور اگر کوئی ان میں سے کوئی ایک چیز بھی غیر اللہ کے لیے تسلیم کرتا ہے تو اس نے شرک کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات اور اس کی الوہیت میں اس کو ایک ماننا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سارے حقوق جو اللہ تعالیٰ کے ہم پر بنتے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، بحیثیت بندہ ہونے کے میری ذمہ داری ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکوں، جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر حقوق عائد کیے ہیں میں اس کو پورا کروں، یعنی اور یہ حق صرف اللہ تعالیٰ ہی کو مجھے دینا ہے، کسی اور کو میں نہیں دے سکتی۔ جیسے کہ رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، قیام ہے، جیسے کھڑے ہو کر کسی کے سامنے کھڑے رہ کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا قیام میں، جیسے ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، سلامی ہے، چاہے وہ آستانہ بوسی ہو یا کچھ بھی آپ اس کو نام لے لیں، کسی قبر والے پر، کسی درگاہ پر جا کر آپ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جائز ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے آگے، اس کے آگے جھکیں، اس کے لیے رکوع سجود کریں، اسی کے آگے سر جھکائیں، نعمت کا شکر ادا کریں، یہ اعتراف نعمت ہو۔ برتری صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، نظر اور نیاز صرف اللہ کے لیے جائز ہے، کسی بزرگ کے نام پر نظر اور نیاز نہیں دے سکتے آپ۔ قربانی صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، قضائے حاجت یعنی جو حاجات کا پورا کرنے والا ہے وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے، اسی سے مانگنا چاہیے۔ مشکلات کو دور کرنے والا، مشکلات کو دفع کرنے والا، جیسے کہ دافع الورا اور ایسا کچھ لوگ کہتے ہیں نا، کہیں تو بھی پڑھتے ہیں، تو یہ صرف اللہ کی ذات ہے کہ مشکلوں کو دفع کرنے والا، مشکلوں کو دور کرنے والا، مصیبتوں کو دور کرنے والا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ منت، نظر، نیاز اسی کے لیے مانی جائے، مشکلات اور مصیبتوں میں اسی کو پکارا جائے مدد کے لیے۔ یعنی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچپن میں ہم بہت سنتے تھے، اور ابھی تک یاد ہے اسکول کے زمانے میں، کہ پہلے بچوں کا نعرہ یہی ہوتا تھا جب بھی کچھ خوشی کا موقع ہوتا یا کچھ بھی ہوتا تو یا علی مدد کہتے تھے۔ ایکچولی بہت بڑا شرکیہ جملہ ہے یہ، بھلا علی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ تو ایک صحابی رسول تھے، نہ نبی تھے اور نہ ہی کچھ ما فوق الفطرت ہستی تھے، جیسے عام دوسرے صحابہ تھے ویسے ہی وہ بھی صحابی تھے۔ ہاں اہل بیت میں سے تھے، یہ خاصیت تھی ان کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے اور آپ کے داماد بھی تھے، تو یہ ڈبل رشتہ تھا آپ کا، دوہرا رشتہ تھا۔ لیکن اس کے علاوہ وہ بھی انسان تھے، اور پہلی بات تو یا کا لفظ کہہ کر کسی کو مدد کے لیے پکارا ہی نہیں جا سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، اور دوسری بات یہ کہ انسانوں کو مدد کے لیے پکارا ہی نہیں جا سکتا، تو مشکل کشا اگر کوئی ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ داتا آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے، اور پتہ نہیں کیا کچھ نام رکھ چھوڑے ہیں ہم لوگوں نے۔ تو مشکلات میں پکارنا صرف اللہ کے لیے جائز ہے کہ اللہ کو پکارا جائے، اللہ ہی کی پرستش اور تعظیم کی جائے، تمام جو ہمارے یعنی تکریم دینا ہے یا تعظیم کرنا ہے وہ اللہ کے لیے ہو، سب اللہ کے لیے مخصوص ہیں۔ اور محبت بھی ایسی جو کسی سے اگر محبت ہو تو وہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سب محبتوں پر غالب آ جائے، کہ جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، نفرت کی تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے اور کسی سے کچھ روکا تو اللہ کے لیے۔ فقد استکمل الایمان، اس نے ایمان کو کامل کر لیا۔ تو ایمان ہمارا مکمل اسی وقت ہوگا جب ہماری ساری محبتیں اللہ کے لیے ہو اور اسی محبت کے تحت دوسری محبتیں ہوں۔ ہر چیز کی قربانی صرف اللہ کے لیے ہو، تقوی اسی سے ہو، یعنی ہم خشیت یعنی اللہ تعالیٰ ہی کا تقوی اختیار کرے، خشیت بھی اللہ کی اختیار کرے، غیب کا جاننے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھا جائے، شہادت یعنی وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، یعنی ہمارے ہر اعمال پر اس کی نظر ہے، اس یہ بھی صرف اللہ کے لیے جائز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اس کے حکم کے خلاف ورزی نہ کی جائے، صرف اور صرف اسی سے ڈرا جائے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کی غیر مشروط اطاعت اور عبادت کی جائے، یعنی کوئی شرط کے بغیر کہ اچھا میرا ایسا ہو جائے گا تو میں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکوں گی، نہیں، بغیر شرط کے اس کی عبادت کی جائے، اور کوئی بھی ایسا رکھنا یا دراڑ چھوڑی نہ جائے زندگی میں کہ جو اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر کہیں اور جاتی ہو۔ تو ہر چیز ہماری زندگی پوری اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مبنی ہو، اور دوسروں کو جو حقوق دینے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہی دینے ہیں، حقوق اگر کسی کو دینے بھی ہیں تو. یہ ہے دراصل توحید، اور پورے قرآن میں اس کی آپ کو تعلیم ملے گی کہ صرف ایک اللہ کو مانا جائے. اب دیکھیں کہ یہ جو ہم نے ابھی ذکر کیا نا حدیث کا، کہ من آتا للہ و ابغض للہ و منع للہ، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا کہ کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے، کسی سے کچھ روکا تو اللہ کے لیے، کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے، اور کسی سے دشمنی کی تو اللہ کے لیے. اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا. تو یہ وہی والی بات ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہم مول نہیں لے سکتے. کیا غم ہو جو ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. واقعی میں کہ اگر ایک اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے اور پوری دنیا بھی آپ کی مخالفت ہو جائے، مخالفت کر لے، تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، سبحان اللہ. اور اگر ساری دنیا آپ سے راضی ہو اور صرف ایک اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے تو پھر ساری دنیا بھی آپ کو نہیں بچا سکتی. تو پھر کس کے لیے زیادہ ہمیں جھکنا چاہیے، کس کے آگے ہمیں گڑ گڑ آنا چاہیے، کس سے ہمیں مدد مانگنی چاہیے، کس کو راضی کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، آپ بتائیے. اور توحید یعنی ہمارے دل میں ایسا اخلاص ہو صرف اللہ کی خاطر سب کچھ ہو، یعنی ساری اطاعت، سارے معاملات بھی اللہ کی خاطر کیے جائیں، لوگوں کے لیے نہ کیے جائیں. اور اسی لیے تو کہا تھا نا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ گواہی دے دے ہمارے لیے کہ یہ بندہ سب سے کٹ کر صرف میرا ہو کر رہا تھا، یکسو ہو گیا تھا، حنیفہ مسلمہ، سب سے رابطہ توڑ کر صرف یہ اللہ کا بندہ بن کر رہا، لوگوں سے تعلقات رکھتا بھی تھا تو اللہ کی خاطر اور اللہ کی وجہ سے رکھتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لوگوں سے تعلقات رکھنے کا، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے کا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کو دیے جائیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہ دیے جائیں. میری عزیز بہنوں، آپ خود سوچئے آج ہمارے معاشرے میں کہاں کہاں شرک پایا جاتا ہے، کیسے کیسے، کس کس دراڑ سے کتنی خواتین چھپ چھپ کر گھر والوں سے چھپ کر اولاد کے لیے کہیں پر بھی چلی جاتی ہیں، کسی بھی پیر اور عامل کے پاس، کسی بھی درگاہ پر، کسی بھی قبر پر، اور ان سے اولاد مانگی جاتی ہے. ہمارے یہاں پر کتنے نام ہم نے دے رکھے ہیں، مشکل کشا، دستگیر کے نام سے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، داتا، گنج کے نام سے. کوئی دینے والا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں دینے والا، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جو آپ کو عطا کرنے والی ہے. وہ الوہاب ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ الرزاق ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، جس نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دی. جو بھی مانگنا ہے آپ کو صرف اللہ سے مانگے، جو بھی مانگنا ہے، جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے صرف اللہ کے لیے عبادت کیجیے اور اللہ ہی سے مانگا جائے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں کسی اور کی مدد کی ضرورت ہے بھی نہیں اور کوئی مدد کر بھی نہیں سکتا، کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہماری مدد کر سکے، تو بھلا ہم اپنے جیسے انسانوں کو کیا پکاریں. پھر آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اگر انسان سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کر آئے تو معاف ہو سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں معاف ہو سکتا تو شرک نہیں معاف ہو سکتا. تو اب سوچیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنا شرک پھیلا ہوا ہے، کس قدر لوگ شرک میں مبتلا ہیں، کتنے ان کو بچانے کی ضرورت ہے، کیسے، اور ان کو حکمت کے ساتھ بچانے کی ضرورت ہے. آپ جا کر ڈائریکٹ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ شرک کریں آپ جہنمی ہیں، نعوذ باللہ، نہیں. لوگ لا علم ہے، اصل میں جانتے ہی نہیں ہیں نا، اصل علم سے واقف ہی نہیں ہیں، بے بہرا ہیں، کیونکہ انہوں نے پڑھا ہی نہیں، کہیں صحیح علم ہی نہیں پڑھا، ہمارے یہاں صحیح علم دیا بھی نہیں جاتا ہے. ایک دفعہ میرا اتفاق ہوا تھا کہیں جانے کا، میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا اپنی کسی کلاس میں، کہ ہم لوگ کچھ کتابیں ڈھونڈ رہے تھے تو دیکھا کہ ایک جگہ بامبے میں کتابوں کا بہت لمبا روڈ تھا اور ہر جگہ کتابیں ماشاء اللہ نظر آ رہی تھی، تو بہت خوبصورت منظر لگ رہا تھا کہ چلو الحمد للہ اتنا تو کتابوں کا شوق ہے. لیکن جب قریب پہنچ کے دیکھا تو طبیعت بہت حیران ہو گئی اور عجیب سی طبیعت ہونے لگی کہ یہ کیا ہے، ہمارا علم کون سا ہم پھیلا رہے ہیں، ہمارا حال کیا ہو گیا ہے. ایک جگہ دیکھا اسٹال پر کہ سورہ یوسف کی 100,000 فضیلت. اب آپ دیکھیں کہ اس کا تو صحیح حدیث سے کوئی تعلق ہی نہیں دور دور کا، کسی بھی سورت کی 100,000 فضیلت کہیں پر ہم کو ملتی نہیں ہے، اور سورہ یوسف کی تو کہیں پر بھی نہیں ملتی ہے. پورا کا پورا قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ ہر قرآن کی ہر آیت بابرکت ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ، لیکن 100,000 فضیلتیں سورہ یوسف کی تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی. اور سب سے زیادہ سیل جو ہو رہی تھی وہی کتاب ہو رہی تھی، یقین جانیے سب سے زیادہ خریدنے والے، سب سے زیادہ اس اسٹال پر رش تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ سورہ یوسف کی 100,000 فضیلتیں. کہاں ہم کھڑے ہیں آپ بتائیے، کتنی ضرورت ہے تعلیم و تدریس کی، کتنی ضرورت ہے لوگوں میں اویئرنیس پھیلانے کی. اور حکمت اور محبت کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں یعنی تم پروانوں کی طرح آگ کی طرف جا رہے ہو اور میں تمہیں سیرین کے بل پکڑ کر کھینچ رہا ہوں. جیسے پروانے جاتے ہیں نا روشنی کی طرف, تو تم اس طرح شرک کی طرف جا رہے ہو اور شرک کی وجہ سے آگ کے گڑھے میں گرنے والے ہو اور میں تمہیں روک رہا ہوں. کیسے محبت سے, کیسے حکمت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو شرک سے بچایا, کیسے شرک کی قباحتوں کو ان کے سامنے پیش کیا کہ صحابہ کرام ایسے توحید, خالص توحید کے علم بردار بن گئے کہ ان کے جیسا کوئی توحید کو ماننے والا نہ ہوا. اس قدر وہ لوگ بچتے تھے شرک سے. اور یہی مطلوب ہے اصل میں کہ شرک سے بچا جائے. تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر سکتے ہیں لیکن سوائے شرک کے. اور ان الشرک لظلم عظیم, جب حضرت لقمان اپنے بیٹے کی بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں ان کے بیٹے کی تربیت کے لیے, تو کہتے ہیں کہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے, اصل میں سب سے بڑا ظلم ہے. کیونکہ ظلم کے معنی کیا ہوتے ہیں, ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے, کہ وضع الشیء غیر محلہ, کہ کسی چیز کو اٹھا کر اس کی جگہ سے کہیں اور رکھ دینا, کسی اور کو مقام دے دینا. تو آپ اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے آپ اس میں کسی اور کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں, کسی اور کو شامل کر دیتے ہیں. اس لیے شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے. ہمارے پاس ڈیٹیل میں جانے کا موقع نہیں ہے, تھوڑا ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ شرک ہوا, اس کی ڈیٹیل اللہ نے چاہا تو بعد میں کبھی ہم رکھیں گے. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وہ بالوالدین احسانا, کہ اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کے حق کی بات کی ہے, اور قرآن کریم میں آپ کو ہمیشہ یہی انداز ملے گا اور یہی ترتیب ملے گی کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے بعد, اپنے حق کے بعد والدین کا ذکر کیا ہے. اس سے آپ خود اندازہ لگائیے کہ والدین کی کیا قدر و قیمت اور کیا اہمیت ہے. سبحان اللہ. تو وہ بالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. تو پہلے تو ہم یہ سمجھنا ہے کہ احسان کیا ہے. اور احسان یہ ہے کہ تم سامنے والے کو اس کے حق سے زیادہ دو اور اپنے سے کم حق پر بھی اپنے لیے راضی ہو جاؤ. اور سب سے بڑھ کر ہمارے اچھے سلوک کے مستحق والدین ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بعد وہی والدین ہمارے لیے ذریعہ بنے ہیں دنیا میں آنے کا. ہم دنیا میں کس کے ذریعے سے آئے دیکھا جائے تو, فیصلہ اللہ تعالیٰ کا تھا, اختیارات اللہ تعالیٰ کے تھے, لیکن ذریعہ کون بنا؟ ہمارے والدین بنے. آپ خود سوچے کہ والدین کیا کچھ نہیں کرتے اولاد کے لیے. جو بھی یہاں پر سن رہے ہیں سب جانتے ہوں گے, جو بھی صاحب اولاد ہیں یا جو نہیں بھی ہیں کوئی بات نہیں, اس غم کو لے کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے. اپنے آس پڑوس والوں کو دیکھیں کہ ایک ماں پریگنینسی سے لے کر بچے کی پوری تربیت ہونے تک, یہاں تک کہ اس کو جاب نہیں لگ جاتی, ہمیشہ ماں باپ اپنے بچے کے لیے فکر مند ہی رہتے ہیں. باپ مسلسل کماتے رہتا ہے, دن رات ایک کر دیتا ہے, اپنا آرام چین نیند سب کچھ قربان کر دیتا ہے اپنے بچوں کے لیے, ان کے خرچ کرنے کے لیے, ان کے اوپر ان کے ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے. ماں اپنا چین آرام نیند سب قربان کر دیتی ہے. پوری پریگنینسی میں ہم سب جانتے ہیں کہ کیسی بے چینی رہتی ہے, نیند نہیں آتی ہے. اسی طرح سے دودھ پلانے کا عرصہ, ڈلیوری کا پیریڈ, وہ ڈلیوری والا پیریڈ کتنا خطرناک ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں. جو بھی اس درد سے گزرے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ درد ذہ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. اور اس وقت ہر عورت یہ سوچتی ہے کہ اب آئندہ بچے نہیں ہونے دیں گے, لیکن پھر بچے الحمدللہ ہوتے ہیں. اور یہ دنیا کا قانون ہے, اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بنایا ہے کہ اپنے بچے کی وہ صورت دیکھ کر ماں وہ سارے غم سارے دکھ درد جو ابھی اتنے درد سے گزری ہے سب بھول جاتی ہے اور مسکرا پڑتی ہے اپنے بچے کو دیکھ کر. اور جو محبت والدین کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے کسی اور کو ہو ہی نہیں سکتی, ایون اولاد کو بھی اپنے والدین سے نہیں ہو سکتی ایسی محبت. سبحان اللہ. والدین اتنے بے لوس ہوتے ہیں کہ ان کے جیسا خیر خواہ آپ کا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا, کوئی نہیں ہو سکتا چاہے کوئی کتنے بھی بڑے دعوے کر لے. تو یہ والدین جنہوں نے اتنی تکلیف اٹھائی آپ کی پرورش کے لیے, آپ کو پروان چڑھانے کے لیے. اور بچوں کی تربیت کوئی معمولی کام نہیں ہے, یقین جانیے بچوں کی تربیت سب سے زیادہ مشکل کام ہے دنیا کا, ہر اسٹیج پر, ہر دور میں, ہر عمر کے بچوں کے لیے, چاہے وہ بچپن ہو, نیو بورن بیبیز ہوں, شروع کا پیریڈ ہو, چاہے وہ پھر آگے چلنے کی عمر کو پہنچ جائیں, اس کے بعد 9 سال 10 سال, پھر ٹین ایج میں آ جائیں, ہر دور ماں باپ کے لیے ایک آزمائش والا دور ہوتا ہے. اور ماں باپ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں, ایون شوہر بیوی کو بھول جاتا ہے, بیوی شوہر کو بھول جاتا بھول جاتی ہے، یعنی بچوں میں ہم اتنے انوالو ہو جاتے ہیں کہ بعض وقت ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے حقوق کو چھوڑ کر بچوں کا ہی خیال رکھنے لگتے ہیں، بس یہ بچوں سے محبت ہے اصل میں. تو کیا وہ بچوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے آپ بتائیے، جن ماں باپ نے ان کو اتنا کچھ دیا، تمہیں اس قابل بنائے کہ آج تم دنیا میں کھڑے ہونے کے قابل بنے ہو، کسی سے بات کرنے کے قابل بنے ہو، کچھ پڑھے لکھے ہو، کچھ کمانے کے لائق بنے ہو، اور جو تمہارا اتنا بڑا یہ جو 5 فٹ 6 فٹ کا انسان ہوتا ہے، یہ اتنا بڑے تم کہاں سے کیسے ہوئے؟ خود سے ہو گئے، خود سے دودھ بنا لیا تھا تو خود سے دودھ پی لیا تھا، خود سے اپنی گندگی صاف کر لی تھی، کون ڈائپر چینج کرتا تھا، کون صفائی کرتا تھا، کون نہلاتا تھا، کون ناک صاف کرتا تھا، کس نے تمہیں دودھ پلایا؟ کب جب تم جاگتے تھے رات میں اور ماں سو، اسی وقت آنکھ لگتی تھی ماں کی، لیکن تمہاری ایک آواز پر وہ ماں اٹھ جاتی تھی. رات میں تم گندگی کرتے تھے اور اپنا کپڑا گیلا کر لیتے تھے، کون تمہیں سوکھے میں کرتا تھا؟ تمہارے لیے گرمی سردی میں بارش میں کون صبح اٹھ کر جاتا تھا کمانے کے لیے، تاکہ تمہیں تمہاری خواہشات کو پورا کر سکے؟ تمہاری زبان سے نکلے ہوئے ہر جملے کو باپ پورا کرتا ہے کہ میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، میرے بچوں کے لیے کوئی چیز کی کمی نہ رہ جائے. تو وہی والدین کے ساتھ آج تم یہ سلوک کرتے ہو کہ ان کو جھڑکتے ہو، ان سے بدتمیزی کرتے ہو، ان کے سامنے کندھے اچکاتے ہو، پیر پٹکتے ہو، ان کی خدمت تمہیں بھاری لگتی ہے، ان کا دو بار پوچھ لینا کسی بات پر سوال کا تمہیں زج کر دیتا ہے، کہ تم والدین کو منہ در منہ جواب دیتے کہ یہ کیا بار بار آپ نے لگا رکھا ہے، ایک بار کہہ دیا نا لا دیں گے، ایسے کہتے ہیں بچے، کہتے ہیں آپ کو نہیں سمجھتا. اور بوڑھے والدین کے ساتھ آج پوری دنیا میں جو دیکھا جا رہا ہے، اتنا برا سلوک کیا جا رہا ہے کہ مجھے تو بہت سن کر حیرت ہوئی، کہ مجھے اپنے ہی کوئی بتا رہے تھے کہ کچھ جگہ ایسا برا حال ہے کہ اگر 10 بچے ہیں یا 5 بچے ہیں تو کوئی 2 یا کوئی 1 بچہ والدین کو پورے دن گھر میں رکھنے کو بھی تیار نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ایک ایک مہینہ سارے بچوں کے گھر گھومتے رہیں گے. اور بیچاری وہ والدہ، ایک جگہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہمیں نیند نہیں آتی ہے پہلی رات، کیونکہ ہم کو اپنے بستر کی عادت ہوتی نا، اور ایک جگہ انسان جہاں سیٹل رہتا ہے اس کی لائف ایک سیٹلڈ اور پرسکون لائف لگتی ہے. روز روز گھومنا، ہر مہینے گھومنا، ہر مہینے گھر چینج کرنا، کتنا انسان اسے ڈسٹرب ہو جاتا ہے. وہی ماں باپ جنہوں نے ایک گھر میں تم کو، ان دونوں ماں باپ نے مل کر 9-10 بچوں کو پالا اور پرورش کی، وہ 9-10 بچے ایک والدہ یا ایک والد کو نہیں رکھ سکتے پورے سال بھر اپنے گھر میں؟ کہتے کہ نہیں ہر مہینے سارے گھر میں رہیں گے. اور بعض انہیں، مجھے تو اتنی حیرت ہوئی جب مجھے کسی نے بتایا کہ ایسے بچے ہو گئے ہیں کہ اگر 31 ڈیز کا کوئی مہینہ آ رہا ہے تو بہو اور بیٹا کہتے کہ ہمارے گھر 31 ڈیز میں کیوں رکھا، جب سب نے 30 ڈیز رکھا تو ہم بھی 30 ڈیز ہی رکھیں گے. یعنی ایک دن بھی رکھنا ان کو بھاری ہو گیا ہے. اتنا دل کوڑتا ہے اور اتنا دل دکھتا ہے کہ کون بد نصیب اور کون محروم لوگ ہوں گے وہ جب والدین کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں. تو یہاں تو احسان کی بات کی گئی ہے. والدین کے سامنے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ولا اف لہما ولا تنہرہما، ان کے سامنے اف تک نہ کہو. اف کتنا چھوٹا سا لفظ ہے، الف اور فا، بس اتنا. اف تک نہ کہو، نہ ان کے سامنے کندھے اچکا کر بات کرو، نہ ان سے جھڑک کر بات کرو، نرمی والی بات کرو. آپ دیکھیں بڑھاپے میں تو والدین کا دل اتنا چھوٹا سا ہو جاتا ہے، بچے بن جاتے ہیں نا، کیونکہ الٹی عمر کی طرف چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یعنی جب بڑھاپے میں بالکل بچپن آ جاتا ہے اصل میں، بار بار پوچھتے ہیں والدین کیا ٹائم ہوا، اذان ہو گئی کیا، ابھی تک اذان نہیں ہوئی، کیا ٹائم ہوا، یہ کر لیے کیا، اچھا میرے کپڑے رکھے کیا، یہ لیے کیا، وہ لیے کیا، اس طرح سے والدین پوچھتے ہیں بار بار. تو پوچھنے دیں، کیا ہوا آپ کے جواب دینے میں، کیا آپ کی زبان جھجھ جائے گی جواب دینے سے؟ آپ 2 بار جواب دے دیں گے تو کیا ہوگا، والدین کی تسلی ہو جائے گی، لیکن نہیں، جواب نہیں دیتے ہیں، برے برے منہ بنائے جاتے ہیں، عجیب عجیب فیس بنائے جاتے ہیں، پیر پٹکا جاتا ہے. اور جب شادی ہو جائے بچوں کی تو بس، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے. پھر تو بعض گھروں میں تو دیکھنے میں آیا ہے کہ والدین اس قدر بری طرح یعنی بہو اور بیٹے کے رحم و کرم پر ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے. ابھی ہمارا جب کاؤنسلنگ سیشن چل رہا تھا، جس میں ہم نے چند لوگوں کو لیا تھا سوال جواب میں، اتنا دکھ ہوا مجھے کہ کچھ جگہ تو والدہ ہے اگر تو ان کو جیسے قیدی کی طرح رکھ دیا گیا ہے، کہ نہ وہ اپنی بیٹیوں سے بات کر سکتی ہیں، نہ کسی رشتہ دار سے بات کر سکتی ہیں، بات کرنا ہے تو اسپیکر پر بات کریں گے، کیونکہ بیٹے کی برائی نہ کر دے، بہو کی برائی نہ کر دے. چیزیں گن گن کے دی جاتی ہیں، کھانے کی چیزیں اپنے کمرے میں رکھی جاتی ہیں، یعنی ماں کو چیزیں گن کے دی جا رہی ہیں جس ماں نے اپنے خون سے پرورش کی جس بیٹے کی. اور وہ بیٹا آج کمانے کے قابل ہوا تو آج وہ بیٹے کی ساری کمائی تو ماں کا حق ہے. اصل میں دیکھا جائے تو یہ بیوی کون ہوتی ہے؟ بیوی ابھی آئی ہے، بھلا بیوی کیسے حقدار ہو گئی؟ کیا اس نے کیا؟ کیا تکلیف اٹھائی اس نے شوہر کے لیے؟ اصل جو اس کی حقدار ہے بیٹے کے کمائی کی وہ ماں ہیں، والدین ہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، ماں باپ پر اتنا خشم مت کرو، آپ اتنے پیسے بھیج رہے ہیں ماں باپ کو، ابھی تو بھیجا تھا، اتنے پیسے دے دیے، ہماری ضرورت ہے۔ تو بیوی بچے پہلے آ جاتے ہیں آگے، کہتے کہ ماں باپ پر خرچ نہ کرو۔ تو وہ بالوالدین احسان، احسان کا رویہ اختیار کرو والدین کے ساتھ، ان کے سامنے کندھے جھکا کر رکھو۔ بہت خوش قسمت اور باسعادت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو والدین کی نعمت ملی اور وہ ان کی خدمت کر کے عظمت کی منزل پاتے ہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا 3 دفعہ اور صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے کیوں آمین کہا؟ آپ نے کہا کہ جبریل امین نے مجھ سے کہا کہ خاک آلود ہو اس کی ناک، یا لعنت ہو اس پر جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنایا۔ تو والدین تو تمہاری جنت اور دوزخ ہیں، ان والدین کے ساتھ تم یہ سلوک کرو گے؟ ان کے ساتھ تو احسان کا معاملہ کرو، خود بھوکے رہو ان کو کھلاؤ، خود تکلیف اٹھاؤ ان کو آرام پہنچاؤ، کیونکہ انہوں نے ایسے ہی کیا تھا بچپن میں، تمہیں تکلیف پہنچائی، تمہیں آرام پہنچایا تھا خود تکلیف اٹھا کر۔ تو اب تمہاری باری ہے، ٹرن فیس چینج ہو گئے ہیں، اب تم کرو، اب تمہارا ٹرن آیا ہے، تو تم والدین کے ساتھ یہ رویہ رکھو۔ تو والدین کو تو کہا گیا کہ وہی تمہاری جنت ہے، وہی تمہاری دوزخ ہے۔ کتنے بدبخت ہوتے ہیں وہ لوگ کہ والدین کے ہوتے ہوئے بھی ان کی خدمت نہیں کر پاتے، یا ان کو جھڑکتے ہیں، یا ان سے بدتمیزی کرتے ہیں، ان سے بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، اپنی 2 دن کی آئی ہوئی بیوی کے کہنے پر والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ناقابل برداشت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سمجھ دے، اور میری اور آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے، اگر ہم بہوئیں ہیں، اگر ہم جو بھی جس طرح بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے، تو ہم کم از کم شوہروں کو کبھی اپنے والدین کی خدمت کرنے سے نہ روکیں، چاہے مال سے اگر وہ خدمت کر رہے ہوں، چاہے وہ اپنی جان سے کر رہے ہوں خدمت، بالکل نہ روکیں۔ یہ تو سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیا۔ تو بہرحال والدین کے ساتھ احسان میں یہ آتا ہے کہ ان سے نیک سلوک کیا جائے، ان کا ادب کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی رضاجوئی کی جائے، ان کو خوش رکھنے کے بہانے ڈھونڈے جائے، ان کی خدمت کی جائے جان سے بھی اور مال سے بھی۔ یہ تمام باتیں اس میں داخل ہیں والدین کے ساتھ۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کبھی اور موقع رہا تو انشاءاللہ والدین کے جو حقوق ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ والدین کے بارے میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو والدین کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے تو وہ ہلاکت میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جو آپ نے ہلاک کرنے والے گناہ کا ذکر کیا ہے تو اس میں حقوق کے والدین، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو والدین کا حق ادا نہیں کرتا وہ ہلاکت میں پڑ جائے گا، وہ بہت بڑا گناہ کا مرتکب ہوگا، یہ بڑے گناہ کا مرتکب ہوگا۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد فوراً والدین کا حق ہے، اور ان سے بہتر سلوک کا ذکر کیا گیا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی اسی کا ذکر ہم کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بعد یہ والدین ہی تھے جو آپ کی دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے، انہوں نے آپ کو غذا پرووائڈ کی، آپ کو سب کچھ دیا، آپ کی تربیت کی، اور آپ کو اٹھنا بیٹھنا سب کچھ سکھایا، لہٰذا ان کا حق بہت زیادہ ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بڑے بڑے ہلاک کرنے والے گناہ ہیں اس میں 3rd نمبر پر والدین کی نافرمانی ہے، حقوق کے والدین کے نام سے، کبائر ہے یہ، یعنی کبیرہ گناہ ہے والدین کی نافرمانی۔ تو بہرحال ہمیں اس بارے میں غور کرنا چاہیے، ہم بچوں کو بچپن سے بھی تعلیم دے کے وہ بھی بڑے ہو کر والدین کی خدمت کرنے والے بنے، اور ہم خود اپنے والدین کی خدمت کرنے والے بنے، یا شوہر اپنے ان کے والدین کی خدمت کرنے والے بنے۔ تو والدین سے بد سلوکی، یا ان سے بدتمیزی، یا ان کی نافرمانی ایسا گناہ ہے جو انسان کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے، یا ہلاک کر دیتا ہے، یا جہنم میں لے جاتا ہے، لہٰذا اس سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے بعد جو بات کہی گئی ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو آج کل ہمارے یہاں پر، آج کل کیا بلکہ یہ تو ایکچولی اس وقت سے ہے جب کئی سال پہلے، یعنی تقریباً 60-70 سال پہلے مالتھس نے یہ نظریہ دیا تھا، لوگوں کی سوچ پیدا ہو گئی لوگوں کے اندر کہ اچھا دنیا کی آبادی بہت بڑھتی جا رہی ہے, اور جس تیزی سے دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے اس کو اگر کنٹرول نہ کیا گیا تو جو فوڈ ہے یا جو بھی کھیت کھلیان ہیں جو فصلیں گرو ہوتی ہیں وہ اس کی کمی پڑ جائے گی اور لوگ بھوکے مریں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں اگر آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں کہیں بھی آپ ہیں, سمجھے آپ انڈیا یا پاکستان کے جہاں سے بھی تعلق رکھتے ہیں, آپ خود سوچیں کہ آج سے 50 سال پہلے ہمارے کنٹری کی آبادی کیا تھی اور اب آبادی کیا ہے. آج سے 50 سال پہلے ہمارے پاس سہولیات جو فیسلٹیز تھیں وہ کیا تھیں اور آج کیا ہیں. تو یہ نظریہ اپنے آپ دم توڑ گیا. حالانکہ آبادی بڑھ گئی ہے, آبادی بڑھی ہے اور اتنی تیزی سے بڑھی ہے دنیا کی آبادی بھی, لیکن آپ دیکھیں کسی کو کھانے پینے میں کمی نہیں آئی, سبحان اللہ. بلکہ آج عیش و آرام کی جو زندگی ہم گزار رہے ہیں, اس سے پہلے کے لوگوں نے ایسی عیش و آرام کی زندگی گزاری ہی نہیں, سبحان اللہ. جو فیسلٹیز آج ہمارے پاس ہیں, اسکالرس لکھتے ہیں, آج کل آرٹیکل یہ آ رہے ہیں کہ پہلے زمانے کے جو بادشاہ تھے ان کے پاس جو فیسلٹیز تھی آج اس سے زیادہ فیسلٹیز آج کے ایک عام انسان کے پاس ہے. پہلے کے بادشاہوں کو سیکیورٹی فورس رکھنی پڑتی تھی اپنی سیکیورٹی کے لیے, تمام خبروں کی معلومات کے لیے. آج کل تو انٹرنیٹ موجود ہے, آپ دیکھیں کتنی آسانی سے فون کرنے سے کتنی چیزیں جلد از جلد معلوم ہو جاتی ہیں. پہلے کے بادشاہوں کو بڑی بڑی ایسے کنویں بنانے پڑتے تھے اور اسے لگ کر محل بنانا پڑتا تھا تاکہ ٹھنڈا رہے, ادھر کنویں میں پانی رہے یا نہر بہتی رہے پانی کی, اور ادھر دیوار سے ٹھنڈک آتی رہے پانی کی. آج تو الحمدللہ ہم ایئر کنڈیشن لگا لیتے ہیں اپنے گھروں میں, اے سی لگا ہوا ہے آج ہمارے پاس. کتنی سہولیات ہے ہمیں, ٹریولنگ کے لیے کاریں ہیں, بس ہے, ٹرینیں ہیں, کیا کچھ نہیں ہے, جہاز ہے. تو جو سہولیات میں آج ہم گزارا کر رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو پہلے سے بہتر ہی ہوئی ہیں ہمارے حالات. تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ اولاد ہمارے رزق میں شریک ہوگی اور ہمیں کم پڑ جائے گا, کھانا پینا کم پڑے گا, یہ کہتے ہم افورڈ نہیں کر سکتے, کہتے دو سے زیادہ بچے تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو آپ کون ہیں بھی افورڈ کرنے والے؟ کیا آپ رزق پیدا کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ, آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. جو والدین آج جیسا کہتے ہیں, کہتے کہ نہیں جب تک کہ دونوں میاں بیوی نہیں کمائیں گے ہسبینڈ وائف تب تک کہ بچوں کا خرچہ پورا نہیں ہو سکتا. پہلے تھا کہ بھائی چلو چار بچے ہونے چاہیے, دو بیٹے دو بیٹیاں, ایسے تصویروں میں بتاتا تھا, پوسٹر لگے رہتے تھے روڈس پر کہ دو بچے دو بیٹے دو بیٹیاں. پھر اس کے بعد ہوا کہ تین بچے ہونے چاہیے, اس سے تین سے زیادہ نہیں, بلکہ گورنمنٹ نے خود اعلان کر دی کہ تین سے زیادہ بچے نہ ہوں, تین بچے ہوں گے تو آپ کا خوشحال گھرانہ ہوگا. اس کے بعد جب اگلے سال انڈیا گئے, دیکھا پوسٹر پہ لکھا تھا کہ بس ہم دو ہمارے دو, چلے بھائی ایک بچہ اور کم ہو گیا, چار سے تین ہوئے, تین سے دو ہو گئے. اب سوچا تھا کہ اب تو دو تو رہے گی کم از کم, لیکن اب اس کے اگلے سال گئے تو اب بتاتے ہیں کہ دو والدین اور ان کے ساتھ ایک ہی بچہ ہے, ہم دو ہمارا ایک. اب اگلے سال جائیں تو ایسا نہ ہو کہ پتہ چلے کہ بس آپ دونوں ہی کافی ہیں, کوئی بچے بچوں کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. تو اب آپ سوچیں کہ نہیں, ایک سیلفشنیس کی حد ہو گئی, انتہا ہو گئی ہے. اور یہ برتھ کنٹرول, اس کے اتنے خوبصورت نام دے دیے گئے ہیں, برتھ کنٹرول ہے یا پھر پتہ نہیں کیا کچھ ہے کہ کم بچے خوشحال گھرانہ. ہمیشہ جو ایک ہستی کھیلتی خوشحال فیملی بتاتا ہے تو کم بچوں والا بتاتا ہے, اور جہاں ذرا زیادہ بچے بتا دیے تو پریشانی ہے, لڑائی جھگڑے ہیں, اور ایک عجیب سی مطلب ایک بے چینی ہے. تو نہیں, ٹی وی ڈراموں کے ذریعے سے, ایڈورٹائز کی وجہ سے, یا ہر طرف میڈیا میں یہی کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ جتنے آپ کے کم بچے ہوں گے نا اتنے آپ خوشحال ہوں گے. جبکہ آپ دیکھیں کہ آج کتنی پریشانی ہے, ابھی تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ اگر کم بچے ہیں اور والدین, اگر انہیں اتنا مسئلہ ہو گیا ہے کہ کئی والدین کا ایسا ہو کہ جن کا ایک ہی بچہ تھا وہ بھی باہر کنٹری میں, اب کووڈ ہوا, والدین دونوں کو کوئی گھر میں خدمت کرنے والا نہیں, کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں, اور وہ بچہ بھی باہر, وہ بیٹا بھی باہر یا وہ بیٹی بھی باہر. اور اب تو باہر جانے کا رواج عام ہو گیا, تو والدین بوڑھے رہ جاتے ہیں اور بچے باہر ہوتے ہیں, یعنی موت وغیرہ کے وقت بھی آنا نہیں ہوتا, خدمت کا موقع تو بہت دور کی بات ہے. چلے یہ سب اپنی جگہ رہنے دیجئے, لیکن یہ سوچنا کہ یہ اولاد ہمارے رزق میں کنٹریبیوٹ, یعنی اس کو ہمیں کرنا پڑے گا, دخل اندازی کرے گی یا ہمارے رزق میں کمی کا باعث بن جائے گی. تو بھائی رزق کا معاملہ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ فوڈ کتنا بڑھتا جا رہا ہے ماشاء اللہ. چلیں ٹھیک ہے, ابھی ہم اپنے ادھر کی کنٹریز کی بات چھوڑتے, بھی اب گلف کنٹریز کی بات لے لیں, مکہ ہی کی بات لے لیں آپ, کہ کبھی کسی مارکیٹ میں فوڈ کی کمی ہوئی ماشاء اللہ؟ نہیں ہوئی. صرف جو افریقن کنٹریز ہے, چونکہ وہاں پر وار ہے, دن رات جنگیں ہو رہی ہیں وہاں پر, تو جنگوں کی وجہ سے وہاں کوئی پہنچ ہی نہیں پاتے, اس وجہ سے وہاں پر فوڈ کی کمی ہے. ادروائز وہاں کی زمینیں تو ہم سے زیادہ زرخیز ہیں, افریقہ کی زمین اتنے زیادہ وہاں پر پیداوار ہو سکتی ہے اگر زمینوں کو, یعنی اس سے وہ فائدہ اٹھایا جائے. تو یعنی زیادہ فرٹیلائزیشن وہاں ہو سکتا ہے. اور خود اللہ تعالیٰ نے ہندوستان پاکستان کی زمین میں کیسی آپ دیکھیں سرسبزی اور شادہ بھی رکھی. یوروپین کنٹریز کی زمین آپ دیکھیں کتنی ہری بھری ہیں. ہر جگہ آپ دیکھیں ہر جگہ کی مختلف چیزیں ہیں ماشاءاللہ. ایون گلف میں آپ دیکھ لیں, یعنی یہ صحرا میں کیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا اور کیسے کیسے اس نے چیزیں ایجاد کر لی کہ صحرا میں ریت میں آپ کو ہر قسم کی آج کل فریش سبزی مل رہی ہے الحمدللہ. کون سی چیزیں جو یہاں گرو نہیں ہوتی ہے, تنوں سے گیہوں پیدا ہوتا ہے صرف سعودی عرب میں, سبحان اللہ آپ سوچیں. اور ٹنوں سے گیہوں پیدا ہوتا ہے کہا جاتا ہے امریکہ میں, اس کی قیمت کم نہ ہو لہٰذا اس کو وہ ہر سال کئی ٹن گیہوں سمندر میں ڈمپ کر دیا جاتا ہے کہ قیمت کم نہ ہو جائے. پھر آپ کو دیکھ لیں جو گوڈاؤنس بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے, وہاں چوہے اناج کھا لیتے ہیں بارش کی وجہ سے, چونکہ صحیح انتظام نہیں ہے سیفٹی کا, بارش میں پورا اناج بھیگ جاتا ہے اور پھینکنے میں جاتا ہے, سڑ جاتا ہے اور گوڈاؤن کے گوڈاؤن بھرے پڑے ہیں اناج سے. تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا رزق دے رہا ہے ماشاءاللہ. تو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو, یہ سب سے بڑا گناہ ہے. آج کتنے لوگ جا کر ابارشن کروا لیتے ہیں دو بچوں کے بعد, جب تھرڈ پریگننسی رہ جاتی ہے کہتے کہ نہیں نہیں بھائی ارے اللہ دو ہی بہت ہیں, بہت جھیل لیا, یہ کہاں بیڑیاں پیروں میں ڈال رہے ہیں. مائیں خود مائیں زبردستی پین ہی نہیں اٹھانا چاہتی ہیں, ماؤں کو آسانیاں چاہیے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب مرد اور عورت کی تخلیق کی, اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں رکھ دی ہیں اس کی فطرت میں. عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ استطاعت رکھی کہ وہ برداشت کر سکتی ہے ساری چیزیں, مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ قوت رکھی کہ وہ گرمی اور سردی میں باہر جا کر کما سکتا ہے, اس کے اندر ہمت ہے طاقت ہے. اور عورت کے اندر دوسری چیزیں ہیں صبر برداشت کی قوت ہے عورت کے اندر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا, لہٰذا جب تم کو کسی سے شادی کرنی ہے تو ایسی لڑکی سے شادی کرو یا ایسی عورت سے شادی کرو, کیونکہ پہلے زمانے میں تو دو تین شادیاں ہوتی تھیں نا, اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ بیوی کی شادی کسی اور سے ہو جاتی تھی عدت کے بعد, تو جس کے زیادہ بچے ہوں ایسی اس سے شادی کرو. تو بچوں کو کیوں کنٹرول کر رہے ہیں ہم, کیوں برتھ کنٹرول پہ لگے ہوئے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے بہت رزق دے گا انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں گھر میں جو خوشحالی آتی ہے, گھر میں جو خوشی ایک گونجتی ہے بچوں کی وجہ سے گونجتی ہے. اور کبھی یہ نہ سوچیں کہ بچے بڑے ہو گئے تو اب بچے کیسے پیدا کرنا, ہائے شرم آتی ہے کیا کہیں گے سب لوگ کہ اتنے بچہ دسویں میں چلا گیا, ٹینتھ میں چلا گیا, ٹویلتھ میں چلا گیا, پھر بچہ ہو رہا ہے. بھائی تم کو کیوں فکر اور پریشانی, جس کا ہو رہا ہے اس کو نپٹ لینے دو. لیکن دس لوگ باہر کی باتیں کریں گے, ہائے بچے ذرا سی شرم نہیں آئی ان کو, بچے بڑے بڑے ہو گئے اور پھر بچے پیدا کریں, کیوں شرم آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے نکاح کروایا ہے, جائز طریقہ ہے اور اسی ذریعے سے تو بچے پیدا ہونا ہے, اس میں بے شرمی کی کیا بات ہے؟ ہاں بے شرمی کی باتیں کچھ اور ہوگی جب بغیر نکاح کے بچے پیدا ہوں گے. تو نکاح کے ذریعے بچے پیدا ہو رہے تو چاہے کتنی بھی ایج ہو جائے, اگر ادھر بہو کو بھی بچے ہو رہے اور ادھر ساس کو بھی بچے ہو رہے تو بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. اسی سے تو خوشحالی تھی پہلے زمانے میں. اور جب زیادہ بچے ہوتے تھے تو دیکھیں والدین کے پاس کوئی نہ کوئی ضرور رہتا تھا. پھر جب جو بڑے بچے ہو جاتے تھے ان کی شادی ہوتی تھی, وہ اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے, ان کا اپنا الگ گھر ہوتا تھا. جو چھوٹے بچے وہ والدین کے ساتھ رہتے تھے, ان کی خدمت بھی ہو جاتی تھی ماشاءاللہ, اور والدین اکیلے نہیں ہوتے تھے پھر. لیکن اب تو بس دو ہی بچے ہیں, اس کے بعد بیچارے والدین پوری زندگی اکیلے, نہ ان کی خدمت کرنے والا کوئی موجود ہے. اگر پانچ چھ بچے ہوتے ماشاءاللہ, اس سے بھی زیادہ ہوتے تو بہت اچھی بات تھی. تو کبھی یہ نہ سوچے کہ زیادہ بچے آپ کی خوشیوں میں کمی لے کر آئیں گے, بلکہ جتنے زیادہ بچے ہوں گے جتنی زیادہ ایج کے بعد, یعنی جب بچے ادھر بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جب بڑے بچے ہو جاتے ہیں تو وہ والدین سے اس قدر کلوز نہیں ہوتے ہیں. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ والدین سے زیادہ کلوز ہوتے ہیں, اور ان کی وجہ سے جو خوشیاں دیکھنے کو ملتی ہیں گھر میں وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی. چھوٹے بچوں کی وجہ سے جو خوشیاں ملتی ہیں, تو ہونے دیجیے بچے, کبھی بھی بچوں کے تعلق سے پیچھے نہ ہٹیں. لوگ کہتے تو کہنے دیں, کوئی جو کیا کہیں گے اسے, ضبط ولادت یا پھر فیملی منصوبہ بندی جو ہے, خاندانی منصوبہ بندی, بچوں کی روک تھام, یہ تمام چیزوں کو ہم کو ختم کر دینا چاہیے. ہاں ایک الگ بات ہے کہ جب اگر عورت کی جان خطرے میں ہو بہت زیادہ بچے ہونے کی وجہ سے, وہ پھر الگ بات ہے کہ پھر بچے اگر نہ ہو تو الگ بات ہے. لیکن آپ کو کوئی فتویٰ نہیں, اب یہ نہیں پوچھے گا سوال کہ اچھا چار ہونا چاہیے پانچ ہونا چاہیے, کہ بچے بند کرنے کی دوائیں یہ لے سکتے ہیں, آپ کو کوئی بھی اس کے بارے میں جواب نہیں دے گا. کوئی بھی علماء کرام اس کے بارے میں جواب ہی نہیں دیتے ہیں. آپ کو کہیں فتویٰ نہیں ملے گا کہ اچھا بچے بند کرنے کی دوائیں استعمال کریے, یہ آپ کا اپنا اون ڈیسیجن ہوگا. کیونکہ اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا, اس سے زیادہ بچے ہونے چاہیے تمہارے. تو یہ جو کانسیپٹ دیا گیا کہ کم بچے خوشحال گھرانا, کوئی صحیح بات نہیں ہے یہ. تو ایسے خوبصورت نام دے کر لوگوں کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے کہ تاکہ لوگ بچے نہ پیدا کریں. پھر کتنے ابارشن ہو رہے ہیں, اور ابارشن گناہ ہیں, حالانکہ اس کے بارے میں بہت سارے فتوے بھی لائے گئے, اور پتہ نہیں کیسے فتوے دیے گئے کہ کہتے کہ 3 مہینے کے اندر اندر اگر ابارشن کروا لو تو کچھ نہیں ہوتا, لا حول ولا قوۃ الا بالله. جب پریگنینسی ہو گئی, جب پریگنینسی ہوئی ہے تو اس کا مطلب کہ وہ بچہ ہوگا نا, یعنی کوئی چیز, کوئی جان آ گئی ہے اب رحم مادر میں, تو وہ اس چیز کو آپ کیسے نکال کر پھینک سکتے ہیں. چاہے آپ کوئی بھی چیز استعمال کریں, چاہے ٹیبلٹ استعمال کریں ابارشن کے لیے, چاہے آپ گھریلو ٹوٹکے استعمال کریں اس کے لیے, تو وہ سب کے سب قتل اولاد میں آئیں گے, اور یہ کبیرہ گناہ ہے. اور بہت سارے لوگ اسی لیے کرتے ہیں اصل میں کہ نہیں, بیٹا 10th میں چلا گیا, بیٹی 10th میں چلے گی, اب پریگنینسی نہیں ہونا, اور پریگنینسی اگر ہو گئی تو جا کر ابارٹ کروا لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ بس اب ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے, 3rd پریگنینسی کی کیا ضرورت ہے, کوئی بچے کی اب ضرورت نہیں ہے, بیٹا بھی ہو گیا بیٹی بھی ہو گئی, اب کیا کرے, اور ابارشن کروا لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے, اتنے بچوں کی اسکول کی فیس کیسے پے کریں گے. آپ کون ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ضرور انتظام کر دے گا. آپ دیکھیں جب بچے پیدا ہوتے ہیں خود بخود اللہ تعالیٰ رزق کا انتظام کر دیتے ہیں, ماشاء اللہ الحمدللہ. تو بہرحال اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے, ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے. اور پھر جو بات آگے آتی ہے, وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, اور نہ فواہش کے قریب جاؤ چاہے وہ ظاہر ہو یا چھپا ہوا ہو. یہ فواہش کا ٹاپک ایک ایسا ہے جو بہت واسٹ ٹاپک ہے, اور اس کو ہم یہاں پر سمیٹ نہیں سکتے, اور اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں جو فحاشی پھیلی ہوئی ہے اور جو فحاشی کا بازار سرگرم ہے, بس اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آپ ایک معمولی سا ایمو لگا لیجئے, آپ کوئی بھی چھوٹا سا کوئی فون سسٹم ہے, اگر آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں, اگر آپ نیک بات سننے کے لیے بھی یوٹیوب پہ جا رہے ہیں, تو پہلے خراب ایڈورٹائز آنا ضروری ہے. ایمو, آپ کے پاس ایمو ہے اور آپ فون کرنا چاہتے ہیں کسی کو, اس میں آپ کے لیے پہلے سامنے خراب تصویر کا آنا ضروری ہے. اور اب وہ ایک اصل میں جو ایک جھجک تھی, ایک جھجک ہے, وہ ختم ہوتی جا رہی ہے ایسی فحش تصویریں دیکھ دیکھ کر. یعنی آپ کے نہ چاہتے بھی سامنے وہ تصویر آ جاتی ہے. تو فحش وہ کام جن کی برائی بالکل واضح ہو, اس میں زنا آتا ہے, عمل قوم لوط آتا ہے, برہنگی ہے, جھوٹی تہمت ہے, یہ تمام کام فحش میں شامل ہیں. سوری اسپیلنگ مسٹیکس ہیں, اس سے درگزر کریے. تو اور حدیث میں چوری اور شراب نوشی کو بھی فواہش میں شمار کیا گیا ہے. تو وہ تمام کام جو بے حیائی کی طرف لے جائیں وہ سب فواہش میں آتے ہیں. اور ایسے وہ تمام وسائل جو بے حیائی کے کاموں کے قریب لے جائیں, چاہے وہ جنسی جذبات پر مبنی ایسا لٹریچر ہو, لکھی ہوئی باتیں ہوں, یا بے حجابی ہو, یا غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا ہو, کوئی تماشا ہو, سینما, ٹی وی, جنسی لٹریچر کا مطالعہ, عورتوں کی تصاویر کو نشر کرنا, عام کرنا, تمام چیزیں اس میں آ جائیں گی, فواہش میں آ جائیں گے. یعنی وہ کام جو معیوب ہو, جو ہر ایک کو معیوب لگے. اور صحیح حدیث میں ہم کو اس کے تعلق سے کئی احادیث ملتی ہیں, ہم صرف 2-3 حدیث کا ذکر کریں گے یہاں پر, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ آنکھوں کا زنا, کانوں کا زنا, زبان کا زنا, ہاتھ کا زنا, اور پاؤں کا زنا, اور دل کا زنا, برائی کی خواہش اور تمنا کرنا ہے. پھر شرم کہا ان سب کی یا تو تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے. یعنی آپ اگر ان ہر چیز کا ایک زنا ہوتا ہے, یعنی آنکھوں کا, کانوں کا, چیزیں دیکھنا, بری چیزیں دیکھنا, اسی کی وجہ سے انسان پھر زنا کی طرف جاتا ہے. لا حول ولا قوۃ الا بالله. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے, اور اسپیشلی ہماری نوجوان نسل کو اللہ تعالیٰ سب سے محفوظ رکھے, جتنے بھی فتنے ہیں ان سب فتنوں سے محفوظ رکھے. صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ. پھر یہ بھی آپ نے فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا نہیں, اس لیے تو اس نے بے حیائی کے تمام کاموں کو حرام قرار دیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو اس بات پر حیا آتی ہے, غیرت آتی ہے کہ کوئی بندہ بے حیائی کے کام کرے. اور عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ غیرت اس بات پر آتی ہے جب وہ اپنے کسی بندے یا بندی کو زنا کرتے دیکھے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو بہرحال آپ دیکھیں, حیا جس کام میں بھی ہوگی وہ اسے خوبصورت بنا دے گی. فحاشی کا اپوزٹ حیا ہے اصل میں. تو بے حجابی, یہ بھی فحش میں آئے گی. عورتوں کی تصویروں کی نشر و اشاعت کرنا, وہ بھی فحاشی میں آتے ہیں, یہ جائز نہیں ہے, اور اسی لیے اس سے منع کیا گیا ہے. تو حیا جس چیز میں بھی ہوگی اسے خوبصورت بنا دے گی. اور فحش ہر وہ کام جو علی الاعلان کسی بھی معاشرے میں معیوب ہو, یعنی فطرت جس کو معیوب سمجھتی ہے, انسان کی فطرت میں اس کو رکھ دیا گیا کہ غلط ہے, اور وہ بے حیائی میں آئے گا, فحش میں آئے گا. تو فحش کے قریب نہ جاؤ, چاہے وہ چھپا ہوا ہو, چاہے وہ ظاہر ہو. اور پھر آخر میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور کسی جان کو قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تو بہرحال یہ اگلی آیت کے اگلے حصے کا تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، جتنا ہو سکا اتنا ہو سکا اللہ تعالیٰ اسی کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن کے ان احکامات کی پیروی کرنے والا بنائے۔ اور یہ قرآن واقعی میں ہماری زندگی، یہ قرآن ہمیں زندگی دیتا ہے، یہ قرآن ہمیں احکامات کھول کھول کر واضح کر کے بتاتا ہے تاکہ ہم اس سے زندگی حاصل کریں، ہم اس پر عمل کریں، ہم اس پر چل سکیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔